سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب.
سیدی، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، تو آپ کی خدمت میں جب بھی حاضری ہوئی تو الحمدللہ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ آپ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میرا جو شعبہ ہے حکمت کا، اس میں ہمیں مریض کی نبض دیکھ کر مرض کو تشخیص کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ جس سے مرض کی تشخیص میں مجھے آسانی ہو جائے.
اب میں نسخہ دوں تو میرے نام کے ساتھ حکیم لگ نہیں رہا، نہ مجھے بطور حکیم لوگ پرانا جانتے ہیں. میری لائن تو ہے نہیں مریض کی تشخیص، مرض کی پہچان شناخت. تو یہ نبض کا ایک اپنا ہے حساب کتاب، نباز کہلاتے ہیں. اب اس میں بھی بعض ماہر ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، بعض اندھیرے میں تیر مار دیتے ہوں گے کہ آپ کو پرانی قبض ہے. اب یہ دیکھ کر حکیم صاحب بتا دے، ہر دوسرا آدمی آپ کو ملے گا قبض والا، حکیم صاحب یار پہچان گئے بتا دیا ہے. تو یہ تقریباً ہوتا ہے پرانی قبض. تو اس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں بعض تیر بھی مارتے ہوں گے. خیر، اس طرح اندھیرے میں تیر مارنا جھوٹ، دھوکہ، گناہ کا کام ہے، کرنا نہیں چاہیے. آپ تو پہلے تو بہت پرانے اور آپ تو اس میں تھے نا، اپنے مدرسۃ المدینہ میں.
جی، مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کا آپ نے 1991 میں افتتاح فرمایا تھا.
اوہ.
اور اس کا میں پہلا مدرس تھا.
اللہ.
اور میرے ساتھ برابر میں محمد عامر بھائی ہیں، یہ ہمارے شہید محمد عابد اتاری فیض مدینہ مسجد والے جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد عامر بھائی، یہ اس کے پہلے بیج کے پہلے حافظ ہیں.
اللہ اکبر.
ان کی دستار بندی بھی آپ نے
کالے امام والے
نشتر پارک میں فرمائی.
جی جی، براؤن
پہلے حافظ ہیں،
پہلے اس پہلے بیج میں یہ شامل تھے جن کی دستار بندی آپ نے نشتر پارک میں فرمائی.
اللہ اللہ.
اور ماشاء اللہ اس کے بعد انہوں نے
دستار بندی کرتے تھے. اچھا، واہ.
اس کے بعد انہوں نے ماشاء اللہ بیرون ممالک کا سفر کیا، وہاں پہ قرآن مجید سنایا، تراویح سنائی، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، دیگر ممالک میں.
واہ.
ایک طویل عرصے بیمار رہے ہیں.
اللہ اللہ.
10-12 سال انہوں نے بڑی آزمائش میں.
اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. اب طبیعت ٹھیک ہے
الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں.
عاقب صاحب کی داڑھی مجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے، داڑھی کے بارے میں کچھ شاید وضاحت فرمائیں گے آپ.
دور داڑھی مکمل ہے میری.
اچھا، بال جھڑ جاتے ہیں یا
جھڑ جاتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے،
چھوٹی چھوٹی، مطلب تھوڑی سی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مٹھی سے کم ہو.
سیدی ان کو جو جلدی مرض ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کے پورے جسم متاثر ہوا، پوری اسکن متاثر ہوئی.
اللہ خالص.
اور فیض مدینہ میں انہوں نے کافی عرصہ امامت کی
ماشاءاللہ،
تو اسی عذر کی وجہ سے پھر انہوں نے 10 سال امامت کے بعد پھر چھوڑ دیا.
اللہ کرم.
عامر بھائی کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں.
اللہ شفا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد علی ہے، میں مدرسۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کا رہائشی طالب علم ہوں. یا مرشدی، سوال یہ ہے کہ ہم دن رات مدرسۃ المدینہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں، پھر بھی شیطان اللعین ہمیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس شیطان سے گناہوں کے خلاف جنگ کرنے کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائے، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میرے اساتذہ اور ناظم صاحب کے لیے دعا کی مدنی التجا ہے.
شیطان سے جنگ تو کیا کریں گے، بس توبہ کرتا رہے بندہ، اگر گناہ ہو جائے سچی توبہ کرے اور عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ بچانے والا، اس کی رحمت بڑی ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے، یعنی کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے کہ میں تو بچ نہیں سکتا، گناہ ہوتے رہتے ہیں، بھلے شیطان پھر چھیلے نہیں، بچتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں. 12 دینی کام ان میں جو جو آپ کے لیے ممکن ہو وہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. صلو علی الحبیب.
جزاک اللہ خیر.
محمد
محمد شعیب اتاری حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ اسلامی بھائی ساتھ ہیں، حاجی عبدالرزاق بھائی ہیں، حاجی محمد اشرف اتاری، محمد صدیق بھائی اور محمد شکیل بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سے خصوصی دعاؤں کے لیے عرض ہے. میرا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ کیا ہم اپنی دکان پر جو اسلامی بھائی کام کرتے ہیں تو وہ اگر مستحق ہیں تو ہم تنخواہ کے علاوہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں بغیر بتائے؟ ان کو ہم یہ نہیں بتائیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی مد میں آپ کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، بغیر بتائے ان کی معاملت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
ان کو تنخواہ تو دے دی، جو اس دے ہے تنخواہ دینے کے بعد، اب اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو گفٹ کہہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں، تحفہ، گفٹ، عیدی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام عبد الباسط کاشان اتاری ہے اور میں یو کے سے تقریباً 8 سال بعد پاکستان آیا ہوں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں 11 سال کا ہوں، تو 11 سال کے بچے کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے میری، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، میرا اس کا بہت دل ہے.
اچھی خواہش ہے، اور آپ کی اکیلے کی نہیں ہوگی، شاید اسے اوروں کی بھی ہو. بہت سو کی خواہش ہے. تو آپ کا بیٹا نماز کا ایسا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کا سرپرست جو والد، اس کو چاہیے کہ اس کو حکم کرے نماز پڑھنے کا. 10 سال کا ہو تو مزید طاقت بڑھ جاتی ہے اس میں. تو آپ تو 11 سال کے ہو گئے، وہ بھی انگریزی حساب سے، اور یہ ہے اسلامی حساب سے، جو فرق ہوتا ہے کچھ دن کا، سال میں فرق آتا ہے. تو یوں آپ کو نماز تو پڑھنی چاہیے، اگرچہ واقعی اگر آپ 11 سال کے ہیں تو نماز فرض نہیں ہوئی ابھی، کہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پکی ہو جائے نماز تو آپ کو بالغ ہوتے ہی کام آئے گا نا، کہ فرض بھی آپ اچھے انداز سے ادا کر پائیں گے انشاءاللہ القریب. اللہ آپ کو برکت دے. نماز نہ چھوڑا کریں، روزہ بھی رمضان کا اگر طاقت ہے تو رکھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی، محمد احتشام اتاری، گھریلو صدقہ باکس، ڈسٹرکٹ ذمہ دار، ڈویژن لاہور سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ اکثر گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، تو یا سیدی فرما دیں کہ ان کی ضد پر ان کی کون کون سی فرمائش جو ہے وہ مان لینی چاہیے، اور آپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت فرماتے ہیں یہ بھی فرمائیں۔
اب تک کون کون کی ضد آپ نے مانی ہے، ذرا اس کی لسٹ تو دے دیں، وہ جو باقی بچ گئے اس پر غور کر لیا جائے۔ لسٹ یاد نہیں ہے، اگر بچہ آپ کا ہے اور ضد کرے گا ابو زلفے رکھ لو، سنت ہے، مان لینی چاہیے یہ
ضد۔ آمین آمین۔
ابو آپ سفید کرتے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، اگر وہ ضد کرتا ہے تو مان لیجیے۔ آپ ہر وقت ماما پہنا کریں، ابو آپ کیا اتار کے رکھ دیتے ہیں ماما، ننگے سر بھی چل پڑتے ہیں، تو آپ یہ ضد بھی مان لینی چاہیے۔ تو یوں کچھ ضدیں ہو سکتی ہیں جو مان لینی چاہیے۔
لبیک
ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام محمد آصف عطاری ہے، میں بلوچستان سوئی دیرا بکٹی سے آیا ہوں، میں مدرسۃ المدینہ نیو کراچی گودرا کالونی میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہوگا؟
حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کئی اوراد ہیں، پوری ایک کتاب لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ میں چھپتی ہے، المدینۃ العلمیہ والوں نے لکھی ہے، تو اس کو تو ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، جو طالب علم نہیں ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حافظہ کمزور تو جنرلی کچھ نہ کچھ سب کا ہوتا ہے، اس دور میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ بدنی کا ایک اسباب چاروں طرف ہیں، پھر کھٹی چیزوں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کھٹی چیزیں بکثرت کھائی جاتی ہیں، ان سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا جو سالن بنتا ہے بغیر املی کے کہاں بنتا ہے، املی تو ڈالی جاتی ہے اس میں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بڑھتا ہے، یہ بلغم جو ہے حافظے کو کھاتا ہے۔
جزاک اللہ خیرا
بھیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
باپا سوال عرض یہ تھا کہ آپ کی مدینہ پاک میں حاضری کس عمر میں ہوئی اور اسباب کیسے بنے، اور ہم ایسا کیا عمل کریں کہ مدینہ پاک میں جلد حاضری ہو جائے؟ درود پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے، پیسے بھی جمع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ لگ جاتے ہیں۔
اللہ اللہ، تو پیسے بھی جمع کرو تو اس سال کے جمع کرو تو آئندہ سال پتہ نہیں کتنے ہو جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب تو اتنا مطلب نا بڑھ گیا ہے، جس کو آقا بلاتے ہیں اسباب وہی آتے ہیں، جاہر ہیں نا لوگ اتنا۔ میں نے آپ کو، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ میاں بیوی گئے ہیں فلاں، 25-25 لاکھ کے پیکج میں گئے، 50 لاکھ۔ اب جن کے پاس ہے وہ ڈھیر سارا لگا ہوا ہے، وہ چند روز کے لیے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ مہنگا پیکیج تھوڑے دن کا ہوتا ہے، یہ کمال ہے، وہ شاید 5-7 یا 8-10 دن کے لیے گئے ہوں گے، وہ 25-25 لاکھ روپے ایک کے کراچی سے گئے، اور بھی گئے ہوں گے دو کو میں جانتا ہوں، ایک کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کی امی کو لے کر گئے تھے، پارٹی ہے، غریب آدمی تو ذرا کہ آہیں بھر سکتا ہے، آہیں بھرنا بھی تو نہیں آتی نا یار، ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو یہ بھی نہیں کرنا تھا نا۔ تو اللہ پاک اسباب کر دے، میں 1980 میں میرے اسباب یوں ہوئے کہ میرے دوستوں نے جو تھا نا وہاں، وہی جو وہاں کام کرتے تھے، ان لوگوں نے کچھ آپس میں مل جل کر میری ترکیب بنا دی، بغیر بولے، بغیر مانگے، بغیر بولے، انہوں نے کوئی ٹکٹ وغیرہ بھیج دیا، اور اس طرح کی ترکیب تھی۔ اس وقت تو اتنا، اس وقت ریال بھی 1.25 یا 2.5 روپے کا تھا، اب ریال بھی شاید 80 روپے کا ہو گیا، اتنا بڑھ گیا دام۔
مال و سر کی باز نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بولا، جس کو چاہا در پہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد سلیم اتاری باپا دادو سے حاضر ہوئے 8 دن کے لیے آپ کے بارگاہ میں.
ماشاء اللہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ باپا جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں عمرے کے لیے یا کوئی بھی پاکستان سے جاتا ہے عمرے کے لیے تو ہم نے احرام پہنا ہوتا ہے, وہ تو مطلب ہم نے نوافل پڑھ لیے تو یہ عمرہ مطلب ہم جاتے ہیں حرم پاک میں تو عمرہ ہو گیا. ابھی جب ہم دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ کے لیے مسجد عائشہ میں جاتے ہیں تو ہمیں احرام پہنا ہوتا ہے. ابھی احرام کے حالت میں جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں مسجد عائشہ تو کبھی کبھار مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے, یعنی کہ ایسے سمجھے کہ میں نے عصر نماز نہیں پڑھی ہے تو عصر نماز مجھے پہلے مسجد عائشہ میں پڑھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یعنی جیسے میں نے عصر نماز پڑھی اور عصر نماز کے بعد ابھی اس کا کیا حکم ہوگا کہ میں 2 رکعت نفل یعنی وقت و مکرو شروع ہو گیا ہے لیکن مجھے 2 رکعت نفل احرام کے پڑھنے ہیں, اگر میں پڑھوں گا وہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں کیونکہ وقت مکروہ شروع ہو گیا ہے, اگر نہ پڑھوں تو کیا میرا عمرہ ہو جائے گا یا نہیں, اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں.
احرام کے نفل جو ہیں یہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے, اور عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں مطلب احرام کی نیت سے اور پھر بھلے عصر کی نماز کے بعد نیت کرے تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے, اور اگر فرض پڑھ لی ہے تو پھر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے احرام کے بغیر نفلوں کی نیت کر لی جائے.
مسئلہ تو یہ ہے نا کہ میں احرام پہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ وہ تو احرام کی نیت سے گیا ہے مسجد عائشہ پہنچا ہے, اگر وہ نفل نہیں پڑھے اسے واپسی آئے تو اس کا کیا حکم, وہ تو مطلب پوچھا بھی تھا مجھ سے کسی نے تو میں نے تو ایسے جواب نہیں دیا.
احرام جب باندھیں گے تو اس وقت جو نفل ہیں نفل پڑھنے کیا ضروری ہیں, اگر کسی نے نہیں پڑھے تو کیا اس کا احرام ہو جائے گا؟
اچھا نفل اگر نہیں پڑھے احرام کے تو احرام ہو جائے گا. احرام دیکھو احرام کس طرح ہوتا ہے, نفل پڑھے نہ پڑھے نفل کا تعلق احرام کی نیت سے نہیں ہے. کسی نے نفل پڑھ لیے احرام کی چادریں بھی لپیٹ لی اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نئی نیت کرتا ہو یا پھر دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس لیے وہ احرام کب ہوتا ہے, احرام کی چادریں جیسے لپیٹی ہیں اور اب وہ احرام کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کا نیت کرے گا احرام کی, اور اس کے بعد جب تک لبیک یا اس کی مثل نہ کہہ لے اس کا احرام شروع نہیں ہوگا. اب بیٹے وہ سمجھنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے, آپ کے جو سائل محترم ہیں ان کو سمجھانے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی, تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ رفیق الحرمین میں دیکھ کر یہ میرا مشورہ ہے, یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں رفیق الحرمین, آپ دیکھ کر اس کو بتائیں. اب زبانی بتائیں گے کیونکہ حج کے احرام کے مسائل مشکل ہوتے ہیں نا, جن کو تجربہ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو واقعی بہت دشواری ہوگی ان کو, یا پھر اور چھوٹے باپ کے بن جائیں اور آپ ان کو بول دیں دارالافتاء اہل سنت کا یہ لو نمبر کرو فون اور سنو مسئلہ ان سے. تو اس میں ہاں نہیں آپ کی بچت ہے, ہم سبھی کی بچت ہے, مثلاً نہ سمجھ پڑتا ہو تو ہم پر کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو مطلب سمجھائیں, ہم معذرت کر لیں کہ میرے کو نہیں آتا, اب اس میں چھوٹے باپ کا بننا تو پڑتا ہے, اب میں تو ہوں ہی چھوٹے باپ کا تو بنوں گا کب, میں تو نہیں آتا ہوتا تو بھرے مدنی مذاکرے میں کہتا تو ہوں لادری مجھے نہیں معلوم, تو اس سے کوئی مطلب عزت میں فرق تو نہیں آتا الحمدللہ, بلکہ مسئلہ نہ آتا اور منع کر دینا یہ آدھا علم ہے.
عزت میں مثال کو تو فرق آتا ہو,
ہاں لوگ بولے گا ارے مولا نے اتنا بڑا مولا نہ ہو کر اس کو مسئلہ نہیں آتا, تب بھی عزت 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 اللہ کے ہاتھ میں, وقتی طور پر تھوڑا شرمندگی تو ہمارا خیال ہوتا ہے, بے عزتی نہیں ہوتی اس میں, بے عزتی ہونی ہوتی نا تو کبھی کہ میری ہو چکی ہوتی, میں نے تو 100 مسائل میں کہا کہ مجھے نہیں آتا ہے, میری تو بے عزتی ابھی تک تو نہیں ہوگی آئندہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ
کرے
تو نہیں, ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے, شریعت کا حکم بھی یہی ہے نہیں آتا تو منع کر دو کہ نہیں آتا, ہمارے نفس کی شرارت ہے کہ ہماری عزت میں فرق آئے گا, عزت میں فرق نہیں آتا اس سے.
عزت میں اگر فرق اگر آتا بھی ہے بالفرض آیا عزت میں فرق تب بھی آخرت کے حوالے سے یہی بہتر ہے کہ بندہ یہاں کی عزت قربان کر دے.
میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ اس سے عزت میں فرق نہیں آتا،
فرق تو نہیں.
اگلا آدمی بلکہ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یار دیکھو اس میں تو عاجزی ہے، نہیں آتا تو اس نے منع کر دیا،
بالکل ہمیں راستہ دکھا دیا،
مسئلہ نہیں بتایا.
بالکل
لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے. ہر مسئلہ ہر ایک کو تھوڑی آتا ہے، بڑے سے بڑے مفتی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر مسئلہ نہیں بتاتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، میری موجودگی میں 48 سوال کیے، 48 ان سے لوگوں نے سوالات کیے، 48 تو صرف 16 سوالات کے جوابات انہوں نے دیے، 32 سوالات کے جوابات نہیں دیے. اور اتنے بڑے امام کہ لاکھوں لاکھ ان کے پیروکار، ان کے مقلدین آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے امام غزالی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ. تو نہیں آتا، منع کرنے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عادل تاری، ضلع گجراں والا، تحصیل نوشہرہ ورکاں سے. پیارے مرشد، الحمدللہ تحصیل نوشہرہ ورکہ سے 25 افراد یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ 10 دن کے لیے، کچھ 12 دن کے لیے اور کچھ 1 ماہ کے لیے.
ویلکم.
جب ہم اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے نماز کے لیے رکے تو وہاں پر کسی سلامی نے کہا کہ جو 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے اور جو باقی افراد ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ انہوں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے لہٰذا یہ مسافر نہیں ہیں. تو ساتھ ایک اور اسلامی نے کہا نہیں ابھی یہ مسافر ہیں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، پہنچ کر پھر مقیم ہونے کی نیت کریں گے لہٰذا ابھی یہ قصر پڑھیں گے. تو پھر صاحب نے قصر نماز ہی پڑھی. ابھی سوال اس رہنمائی درکار ہے کہ جو 1 ماہ کے لیے آئے تو کیا دوران سفر رستے میں بھی قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟
اللہ بیچاروں کا کیا بنا ہوگا یار، اسے کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اللہ پاک کرے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کا سفر ہو، اس کی آبادی سے نکلنے کے بعد یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اپنے گھر سے نہیں، یہ ہے اس کا، باہر نکلنے سے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. تو پہلے سے نیت ہے مثال کے طور پہ کہ کراچی سے میں حیدرآباد جا رہا ہوں، 150 یا 200 کلومیٹر پر حیدرآباد یہاں سے ہے، تب کو حیدرآباد کے لیے نکلا اور اتنے لمبے فاصلے کے لیے نکلا ہے، تو اب اپنی آبادی سے جیسے ہی باہر ہوگا، کراچی کی آبادی سے جیسے یہ باہر ہو گیا، اب کراچی کی آبادی جس راستے سے گھر گیا اس راستے کی مانی جائے گی کہ کہیں سے لمبی ہے کراچی کی آبادی، کہیں سے کچھ شارٹ ہے، مختلف سمتیں ہوتی ہیں نا شہر کی، تو اب جہاں سے جا رہا ہے تو آبادی وہاں سے ختم ہو گئی. اب یہ قصر پڑے گا چاہے 15 دن کی نیت ہے یا نہیں ہے. اور جب حیدرآباد پہنچ گئے، اس کی آبادی میں داخل ہوئے اور نیت پہلے سے یہ کی بھی تھی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا وہاں پر، تو اب یہ پوری پڑے گا، اور اگر کم کی نیت ہے تو قصر پڑے گا. وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت تھی تو یہ وہاں قصر پڑے گا.
اسی طرح وہاں سے لوٹتے وقت بھی،
جی ہاں،
راستہ جو ہے اس میں قصر پڑے گا.
جب یہاں پر عالمی مدنی مرکز پہنچے تو یہاں پر تو آ کر با جماعت نماز پڑھنی، وہ تو پوری پڑھیں گے،
وہ پھر اس کے ضمنی مسائل تو اور بھی لکھے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مقیم کے پیچھے مسافر پوری پڑے گا. علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ سفر کے مسئلے اس کو معلوم، فرض علوم کا جو ہوتا ہے نا کہ اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے، تو یہ بھی جاننا. مدنی قافلے جو اس طرح سفر کرتے ہیں نا، شرعی سفر جن کا ہوتا ہے، تو شرعی سفر کہتے ہیں جو میں نے تفصیل بتائی، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے، نمازوں کیا کرے گا. پھر یہ وہ مفت کے مفتی جو مل جاتے ہیں، مفتی اور چیز ہوتا ہے مفتی، وہ اپنے فتوے جھاڑتے ہیں جھوٹے سچے، اور پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی ڈوبتے ہیں. حرام ہے حرام اس طرح بغیر معلومات کے مسئلے بتانا اپنی اٹکل سے، گناہ گار ہے، اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے. پتہ نہیں اس کی وجہ سے بیچاروں کی کتنی نمازیں برباد ہو گئی ہوں گی.
اچھا میرے سنت، اب تک جو یہ نمازیں پڑھی جنہوں نے یہ راستے میں پوری، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟
گناہگار تو ہوں گے کہ وہ ہے نا, ہر جگہ جہالت عذر نہیں ہوتی, سیکھا کیوں نہیں, سیکھنا ضروری ہے نا, اور جانتے نہیں سے تو کسی جاننے والے سے پوچھا کیوں نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ آیت قرآن ہی ہے, اور تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. جاننے والوں سے مراد یہ ہمارے عام مبلغین نہیں ہے بلکہ علماء, علماء سے کیوں نہیں پوچھا.
جی درست, مسئلہ تو اسی میں بیان کر دیا تھا ایک اسلام بھائی نے کہ ابھی آپ رستے میں ہیں, سفر میں ہیں, آپ جب پہنچیں گے تو پہنچ کر وہاں پر مقیم ہونے کی نیت کریں گے, پھر آپ وہاں.
اچھا کسی نے بیان کر دیا تھا, درست
کر دیا تھا مسئلہ, پھر سب نے قصر ہی ادا کی.
پھر اگر بالفرض کسی نے پوری پڑھ بھی لی تو توبہ بھی کرے گا اور اس کو دوبارہ پڑھے گا بھی, دوبارہ پڑھنا اس کا واجب ہے. اگر یہ دو کی جگہ چار پڑھی ہے مسافر نے, ہاں مقیم نے اگر چار کی جگہ دو پڑھی ہے تب تو اس کی نماز ہوئی نہیں, پھر تو فرض دوبارہ فرض ہوگا, اگر ٹائم نکل گیا تو قضا ہو جائے گی. چار کی جگہ دو پڑھ لی مقیم نے, اس کی تو نماز گئی وہ دو والی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے سونے مرشد کی حال ہے, ٹھیک ہو؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے.
سرکار میرا تعلق پنجاب دے ضلع منڈی بالدین تو ہے, تے ساڈے نال 110 اسلامی بھائی آئے نے ایتھے.
110
جی,
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
میرا سوال اے وے کہ اپنے پنجاب وچ ایک تعداد ہے جڑے پنڈاں دے بندے نے وہ شہراں جا کے نوکریاں کردے نے, اور زیادہ تعداد جڑی ہے وہ بیرونے ملک جاندے نے روزی کمان دی غرض نال, تے پچھوں اے حالات ہوندے نے کہ جوائنٹ فیملیاں نے سارے کٹھے رہندے نے, تے سرکار جڑے انہاں دیاں بیویاں نے اہلیہ نے وڈیاں بھراواں دیاں انہاں وچ اے سلسلہ ہے کہ جڑے پچھوں نکے دیور ہوندے نے, نکے بھرا ہوندے نے, وہ ہی لے کے نا پرجائیاں نے اپنی بھابیاں نے وہ بازار وغیرہ جاندے نے, تے وہ بعض اوقات موٹر سائیکل تے جان دی وی صورت ہوندی ہے, تے اس تو علاوہ بھی گھراں وچ بھی کوئی پردے دا خاص اہتمام نہیں ہوندا, تے اے دے وچ سرکار ساڈی رہنمائی فرماؤ کہ اس صورت وچ اسی کیویں بچیے اس کام تو.
دوجے ملکوں والے کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں بھی گھر گھر کی کہانی ہے. دیور بھابھی میں پردہ کہاں ہے, کہاں کرتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ دیور موت ہے, دیور بھابھی کا پردہ بھی فرض ہے, جیٹھ بھابھی کا پردہ بھی فرض ہے. دیور جو ہوتا ہے وہ شوہر کا چھوٹا بھائی, اور شوہر کے بڑے بھائی کو بولتے جیٹھ. اب پتہ نہیں پنجابی وچ کیا بولتے
ہیں, انجی بول دیں,
جیٹھ بولتے. اچھا تو جیٹھ اور دیور نال عورت دا پردہ ہے, بے پردگی کرے گی تو گناہگار ہوئے گی. دیور اور جیٹھ بے پردگی کریں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے, تو دونوں نو چاہیے ہے کہ پردہ کریں, شرعی پردہ جڑا اسلامی پردہ ہو کرے. اللہ سانو گناہواں تو بچاوے.
میرا نام خبیب اتاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ اسلام پورہ کا طالب علم ہوں. پاپا جان آپ سے میرا سوال ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, تو اس پر قابو کیسے کروں؟ اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
غصہ تو بیٹے بس بہت سو کو آ رہا ہوتا ہے, بچوں ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے غصہ, یوں دیکھا جائے تو چھوٹا بچہ بھی بھوک لگے گی دودھ کے لیے یہ روتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے بعض غصے میں روتا ہو, ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی, بول نہیں سکتا ہی. جب بیٹے غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے, ایک علاج یہ. غصہ آئے تو وضو کر لے, کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان آگ ہے, راگ کو پانی بجھاتا ہے. اس طرح بھی انشاءاللہ غصے میں قابو آئے گا, یا جس پر غصہ آیا اس کی طرف سے ہٹ جائے, یوں بھی ہو سکتا ہے کہ غصے پر قابو آئے. غصے کے بعد اللہ پاک کے غضب کو یاد کرے کہ میں اس بندے پر غصہ کر کے اس کو یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں اس کو ماروں گا چھوڑوں گا نہیں, تو اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو کر غضب ناک ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا.
جزاک اللہ خیرا,
ویاکم, اللہ پاک اسے سے نجات بخشے. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
محمد عدیل احمد ضلع ننکانہ پنجاب سے سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر کنگھی کرنی جائز ہے کیونکہ یہاں فیضان مدینہ میں آ کر اسلام بھائی نہاتے ہیں اور مسجد میں آ کے کنگھی وغیرہ کرتے ہیں اور کافی بال جو ہے نا وہ نیچے گرتے ہیں اور میں نے ایک شاپر میں اکٹھے بھی کیے ہیں اور ایک بندہ کتنے کو اکٹھے کر سکتا ہے تو جتنا ہو سکا میں نے کیا ہے تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں ہمارے رہنمائی فرما دیں
واقعی مسجد میں کنگا کرنا مطلقاً کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن یہ کہ احتیاط ہو نہیں پاتی بال گرتے اس لیے وہ مسجد میں کنگا کرنے کے بجائے وضو خانے ہی پر کر لیا جائے ایسا نہیں کہ وضو خانے پر بھیڑ لگی ہوئی ہو اور آپ وضو کے بعد سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کنگا کر رہے ہیں تھوڑا ہٹ کے وہاں کنگا کر دیں مسجد کے اندر دیکھ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بال گرتے ہیں جمع بھی کیے انہوں نے تو اس طرح مسجد میں گند کچرا کرنا یہ صحیح نہیں ہے
کیا مسجد میں بال گرنے سے مسجد کو درد ہوتا ہے
وہ تو جذب القلوب کے حوالے سے لکھا ہے اپنے فیضان رمضان کے اعتکاف کے باب میں کہ مسجد میں ایک ذرہ بھی کوئی گرا ہے تو اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے آنکھ میں کوئی ذرہ جانے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار